الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو جمعے کی اس مجلس کے اندر ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت مکاتہم کی کتاب مکارم الاخلاق میں سے پڑھ رہے ہیں, اور اس میں پہلا بیان سچ بولنا یعنی مکارم اخلاق میں سے سب سے پہلا جو خلق ہمارے مشائخ نے بیان کیا کہ جس کا التزام کرنا, جس کو لازم پکڑنا ہمارے لیے ضروری ہے, وہ ہے سچ بولنا. اور سچ بولنا مکمل کرنے کے بعد جو دوسرا خلق ہمارے مشائخ نے بیان کیا ان مکارم اخلاق میں سے, وہ ہے سچ کا معاملہ کرنا. تو سچ بولنا ایک پورا مستقل ٹاپک تھا, اور سچ کا معاملہ کرنا جو ہے یہ ایک مستقل الگ سے ٹاپک ہے, اس کو الگ رکھا. تو اس کے سلسلے میں پھر پچھلے ہفتے چونکہ ہم اس بات کو شروع کر چکے تھے تو یہ بتایا تھا کہ سچ بولنا تو ایک بڑی سیدھی سادی اور سادہ سی چیز ہے, سمجھ لینا آسان ہے, کسی کا سچ سمجھ لینا بھی آسان ہوتا ہے, حتیٰ کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو اس کا جھوٹ پہچان لینا بھی آسان ہوتا ہے. لیکن سچ کا معاملہ کرنا جو ہے نا, یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہے, اس کو سمجھنا بھی بہت مشکل کام ہے, اور اس سے بچنا بھی, یعنی سچ کا معاملہ اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس سے جو ہے وہ بچنا, یا اس کو پکڑنا, اس کو سمجھنا کہ کیا واقعی یہ سچ کا معاملہ نہیں کر رہا ہے, تو یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے. اور یہی وہ معاملہ ہے کہ جس کے لیے ہماری زبان کے اندر دھوکہ فریب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اور عربی زبان میں جس کے لیے دجل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور ہم سب اس بات کو جانتے ہی ہیں, اب کتنی دفعہ ہم اس کو سنتے ہی رہتے ہیں آج کل, کہ دجال کا جو فتنہ ہوگا, یعنی جو دھوکے باز جو فریب دینے والا ہوگا دجال, تو اس کا فتنہ جو ہے وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جس سے کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا. تو یعنی اس سے اس کی سیویریٹی کا, اس کی شدت کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے. اور یہ دجال کا فتنہ کیا ہے؟ یہ سچ کا معاملہ نہ کرنا, دھوکا دینا, فریب کرنا ہی تو ہے. تو اس سے بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ یہ ایک انتہائی مشکل معاملہ ہے, اس کو سمجھنا. تو اس میں پھر ہم نے جو حضرت کی بیان میں سے چیزیں پڑھی تھیں تو ان میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اگر کسی کی نیت صحیح ہو تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, انما الاعمال بالنیات. تو اس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ دیکھیں, بہت ہی زیادہ اچھا کام کوئی انسان کرتا ہے, جیسے کہ دین کا علم حاصل کرتا ہے, یا دین کے لیے جو ہے وہ یعنی کافروں سے لڑائی کرتا ہے, یا لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے, سخاوت کا کام کرتا ہے, اتنے بڑے بڑے نیکی کا کام کرنے والا انسان, لیکن اگر اس کی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا نہیں ہے تو اس کے ان تمام کاموں کو جو ہے وہ ٹھکرا دیا جائے گا, رد کر دیا جائے گا, اور اس کو اوندھے منہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. تو کام کتنا زیادہ اچھا ہے بظاہر نظر آنے والا, اتنا اچھا کام وہ نیت کی خرابی کی وجہ سے رد کر دیا جائے گا, جبکہ اس کے برعکس ایک برا نظر آنے والا کام, ایک غلط نظر آنے والا کام, وہ نیت کے اچھے ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر حضرت نے مثالیں دی تھیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام والی مثال بھی دی تھی, اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ والی مثال بھی اس بیان کے اندر دی تھی. تو اس کو پھر ہم نے تھوڑا سا اور ذرا آج کل کے جو احوال ہیں, حالات جن سے کہ ہم بحیثیت امت گزر رہے ہیں, تو اس کانٹیکسٹ میں بھی پھر ہم نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کری تھی کہ بھائی جس طرح جو گزرے ہوئے اکابر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مثال دی تھی نا کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ زومانی بات کری تھی، ایک اگلے بندے کو دھوکہ دینے والی بات کری تھی کہ میرے ساتھ جو ہیں یہ وہ نہیں ہیں جن کو تم تلاش کر رہے ہو، حالانکہ وہ وہی تھے کہ جن کو کہ وہ سارے لوگ تلاش کر رہے تھے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ تو وہ ہیں جو کہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں، تو اگلے بندے کو دھوکہ دے دیا نا، اس طریقے سے بتا دیتے کہ ہاں بھائی میرے ساتھ اللہ کے نبی ہیں، وہی تو ہیں جو کہ جن کو کہ تم تلاش کر رہے ہو، تو اس طریقے سے بات سمجھائی تھی کہ ہمارے اکابرین نے بھی اس طرح کا کام کیا ہے، لیکن اس چیز کو ہم اپنے اوپر منطبق نہیں کر سکتے کہ بھئی انہوں نے کیا تو ہم بھی کریں گے، کیونکہ ان کے نقطۂ ان کا جو سامنے مقصد تھا وہ بہت بلند مقصد تھا، بہت ہی عظیم مقصد تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت والا مقصد تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو مقصد تھا وہ اپنی عزت کی حفاظت والا مقصد تھا، سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بھی جو مقصد تھا وہ بھی جان کی حفاظت والا، یعنی 100% پتا تھا کہ یہ حجاج بن یوسف جو ہے یہ چھوڑتا نہیں انسان کو، اور اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ خامخا کا ایک جس کو کہتے ہیں نا ہمارے ہاں کہتے ہیں پنگا لینا، تو اب اس کے ساتھ جو ہے وہ پنگا لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو بس گردن اڑا دیتا ہے، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک ایسی بات کری تھی جو کہ زومانی بات تھی، الفاظ ان کے صحیح تھے لیکن مفہوم انہوں نے کچھ اور دیا تھا جو کہ سننے والے کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن حجاج بن یوسف جو ہے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے بات کری تھی کہ یہ تو میری بہن ہے، لیکن ہوا کیا، کیا ان کی بیگم بچ گئی، ان کی بیگم تو نہیں بچی بلکہ اس نے جو ہے وہ ان کو پھر بھی پکڑنے کی کوشش کری بادشاہ نے، تو جو مقصد تھا جس مقصد سے ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا تھا وہ مقصد جو ہے وہ اس وقت پورا نہیں ہوا، جبکہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور اس بادشاہ نے جو ہے وہ کوشش کری تو اس کو جو ہے وہ ناکامی ہوئی، لیکن جس مقصد سے انہوں نے بات کری تھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا کہ وہ چھوڑ دے، ہاں بھی ٹھیک ہے تم تو بہن ہو، تم تو بھائی بہن ہو، جاؤ چلو جاؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، میرا اصول یہ ہے کہ بھائی بہن کو کچھ نہیں کیا جاتا، اسی طرح سے ان کا بھی یہ معاملہ تھا، بہرحال تو آگے جو بات ہم سمجھا رہے تھے تو اس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے چھوٹے چھوٹے نقصانات کو سامنے نہیں رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے نقصانات کو سامنے نہیں رکھتے تھے، سچ بولتے تھے، سچ اس طرح ان کے اندر اتر گیا تھا، ان کی شخصیت میں سچ اتنا غالب تھا کہ یہ معمولی مصلحتیں ان کا راستہ نہیں روکتی تھیں، معمولی مصلحتیں ان کا راستہ نہیں روکتی تھیں، تو پچھلے بیان میں جس نے غور سے سنا، اصل میں مسئلہ ایک اور بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ یعنی ہم جو ہے وہ اصولی طور پر اتفاق نہیں کرتے بھائی آپ کی بات سے، آپ کا نقطہ نظر جو ہے نا یا آپ کا جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنے کا جو اینگل ہے وی جسٹ ڈونٹ اگری ود اٹ، نہیں یہ مسئلہ تو ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے والا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس سے پہلے والا ایک بہت بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم بات ہی نہیں سن رہے ہوتے، ہم بات سن ہی نہیں رہے ہوتے، ہم کہیں اور گم ہوتے ہیں، ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، آدھی بات سنتے ہیں آدھی بات نہیں سنتے، کوارٹر بات سنتے ہیں اور تھری کوارٹرز بات جو ہے وہ نہیں سنتے، اور جو ہم نے کوارٹر بات سنی ہوتی ہے نا اس کوارٹر بات کے اوپر جو ہے وہ ہم اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھائی بیان اگر آپ غور سے سنیں توجہ سے سنیں تو اسی ایک بیان کے اندر آپ کے سارے اعتراضوں کا جواب موجود ہے، لیکن سنا ہوتا تو سمجھ میں آتی نا بات، اتنا منتشر ہیں، اتنا ڈسٹریکٹڈ ہیں، اتنا پہلے سے پری میڈیٹیٹڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلے سے جو ہے نا وہ ایک اپنا مذہب بنایا ہوا ہے، اپنا ایک نقطہ نظر بنایا ہوا ہے اور اسی کے اندر گم ہیں، اسی کی حقانیت کو جو ہے وہ تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے بندے کی بات سنے تو بندہ کچھ اس کے بعد اپنے موقف کے اندر تبدیلی آئے نا، کوئی بات سمجھ میں آئے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ری تھنک کرنے کا موقع ملے اپنے موقف کے اوپر، بات ہی نہیں سن رہے تو سننے والے سنتے نہیں ہیں، پڑھنے والے پڑھتے نہیں ہیں، اب میسیجز کر رہے ہوتے ہیں, ایک میسج کیا کہ بھئی آپ فلانے کام کو ایسے کر دیں, سنا ہی نہیں, پڑھا ہی نہیں. اب جو ہے ہم نے بھی ہے نا کہ اس ہاتھ جوڑ کر کے, مجھے ایک ایموجی ہے نا وہ ہاتھ جوڑنے والی, تو ہم نے بھی پھر گروپ کے اوپر اگلا میسج ریپیٹ ہیڈنگ ڈالی, ریپیٹ کی اور ساتھ ہاتھ جوڑنے والا ایموجی بھی ساتھ لکھا. تب جو ہے وہ 5-6 لوگوں نے اور پڑھا اس کے بعد اس کو, اور پھر اس کے بعد عمل کیا, اور ابھی بھی سب لوگوں نے عمل نہیں کیا. تو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں کہ بھائی خدا کے واسطے پڑھ لو بات کو, خدا کے واسطے بات کو سن تو لو کم از کم. اچھا سننا اننا کوئی نہیں ہے, اعتراض اس کے بعد کرنا شروع کر دینا ہے اس چیز کے اوپر. تو اب اس میں کیا, کس کا نقصان ہے؟ بولنے والے کا نقصان نہیں ہے, اس نے تو اپنا فرض پورا کر دیا, اس نے تو بات جو ہے وہ آگے پہنچا دی. ہمارا کام کیا ہے؟ بلغو, تبلیغ کرنا, بات کو آگے پہنچا دینا. اب لوگ کان نہ دھریں, لوگ جو ہیں وہ آنکھوں کو استعمال نہ کریں, لوگ اپنے دماغ کو استعمال نہ کریں, تو دس از ناٹ آور ریسپانسبلٹی, یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو یہ تو ہمارا حال ہے. تو اب اس کی وجہ سے جو ہے نا, وہ جو ہم نے اتنی مرتبہ بات سمجھائی کہ بھائی معمولی مصلحتیں کیا ہوتی ہیں اور بڑی مصلحتیں کیا ہوتی ہیں, کس چیز کو اگر ہم معمولی سمجھتے ہیں جبکہ وہ بڑی چیز ہے جس کو کہ بڑوں نے بڑا سمجھا. بھائی بڑوں نے بڑا سمجھا وہ بڑی چیز ہوتی ہے, جس کو چھوٹے سے بڑا سمجھتے ہیں وہ بڑی چیز ہوتی ہے. بچے جو ہے وہ آپ اپنے گھر کے اندر بچوں کو دیکھیں, ان کے لیے جو ہے وہ اپنا کھلونا انتہائی اہم چیز ہوتی ہے. رونا شروع کر دے اگر ان کا کھلونا کوئی توڑ دے, ہے نا بھائی, یا ان کا کھلونا کوئی لے کر کے چلے جائے, بچہ جو ہے وہ آسمان سر پہ اٹھا دے, بچہ جو ہے وہ ایسا لگے کہ بس یا تو یہ نہیں یا میں نہیں, رائٹ. تو اب اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ بچہ اتنا رو رہا ہے, بچہ جو ہے وہ اتنا ہلکان ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کا کھلونا دنیا کی سب سے اہم چیز ہے, یہ سمجھیں گے آپ؟ یا یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو بچہ جو چھوٹی چیز کے اوپر جو ہے وہ اتنا سنجیدہ ہوا چلا جا رہا ہے, یہ تو چھوٹی چیز ہے, بچے کی سنجیدگی کی وجہ سے وہ بڑی نہیں بن جاتی. بڑی تو اس وقت بنتی ہے جب کوئی بڑا اس چیز کو بڑا کہہ رہا ہو کہ نہیں, کیا ایسا نہیں ہے؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون, وہ کیا چیز ہے کہ جس کے بارے میں یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے آرگومنٹیشن کر رہے ہیں؟ الذی ہم فیہ عن النبأ العظیم, یہ ایک عظیم خبر ہے. کون کہہ رہا ہے کہ عظیم خبر ہے؟ کائنات کا بنانے والا کہہ رہا ہے کہ یہ عظیم خبر ہے, خالق اور مالک کہہ رہے کہ یہ عظیم خبر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی عظیم خبر ہے, کوئی کل کا بچہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عظیم خبر ہے. تو بڑا جس چیز کو بڑا کہے وہ بڑی ہوتی ہے, یا ہم جس چیز کو بڑا کہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھیں, ہے نا, بچہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھے اور پھر جو ہے وہ کہے کہ میرا جو کھلونا ہے نا اس سے زیادہ اہم کوئی چیز ہی نہیں ہے دنیا کے اندر. تو واقعی بھائی ٹھیک ہے, اب آپ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے آپ اپنے کھلونے کو سب سے اہم سمجھ رہے ہیں. تو غلطی کس کی ہوئی؟ بچے کی غلطی ہوئی نا کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ رہا, حالانکہ وہ ہے تو نہیں بڑا. ہمارا یہی معاملہ ہے, ہمارے پاس نہ علم ہوتا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ حالات حاضرہ کی خبر ہوتی ہے, نہ ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہیں, نہ ہم حدیث مبارکوں کو سمجھتے ہیں, نہ ہمیں جو ہے وہ حالات کو جو ہے وہ منطبق کرنا آتا ہے قرآن مجید کی روشنی کے اندر, ہاں ہمیں دیکھنا آتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اصل انڈرسٹینڈنگ ہے, حالانکہ ہمارا علم جو ہے, ہمارا علم رتی برابر بھی علم نہیں ہے, رتی کے برابر بھی ہمارا علم نہیں ہے. اور جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہے وہ علوم کے اندر لگائی ہیں اور ان کے پاس نہ صرف یہ کہ کتابوں کا علم ہے بلکہ ان کے پاس حالات حاضرہ کا بھی علم ہے, اور انہوں نے پورا کا پورا ایک سلوشن پیش کیا ہوا ہے نظام کا, ان کے علم کو ہم جو ہے وہ پیر کی ٹھوکروں میں اڑا دیتے ہیں, اور اپنی جہالت کی باتوں کے ذریعے سے ان کے علم کو جو ہے وہ پیر کی ٹھوکروں میں اڑا رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب کو ہم نے بھیجا, ہم نے تو خیر نہیں کسی اور نے, کہ بھئی وہ ایک صاحب نے جو ہے نا وہ ٹی وی پہ آ کر کے کہا ہے کہ نعوذ باللہ پاکستان میں الیکشن کب ہوں گے یہ تو خدا کو بھی نہیں پتا, پاکستان میں الیکشن کب ہوں گے یہ تو خدا کو بھی نہیں پتا. تو ایک مفتی صاحب نے اس کے اوپر پہ لکھا کہ بھئی یہ کس قسم کی بات کر دی آپ نے, یہ کیا کہ بھئی خدا کو بھی نہیں پتا, خدا کو اگر نہیں پتا تو کیا. تو ایک صاحب نے جو ہے نا وہ مفتی صاحب کا جو بیان تھا وہ کسی کو فارورڈ کر دیا. تو آگے سے وہ جواب کیا دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ خدا جو ہے نا قرآن مجید میں کہیں اللہ کے لیے خدا کا لفظ استعمال نہیں ہوا, تو انہوں نے جو خدا کہا ہے تو ان کی مراد اللہ کو تھوڑی ہے, ان کی مراد اللہ کو تھوڑی ہے, اللہ کا نام تو اللہ ہے, اللہ کا نام خدا کو تھوڑی ہے.
مفتی صاحب کو تو اور کچھ نہیں آتا، مفتی صاحب کو تو بس یہی کام ہے اعتراض کرتے رہو، خود تو کر کے کچھ دیا نہیں، خود تو کر کے کچھ دیا نہیں. اور جو ہے نا، جو باتوں کو سمجھنے والے ہیں، جو دیدہ ور ہیں اور زمانے کے حالات کو جاننے والے ہیں، تو ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. اور اپنا حال یہ ہے کہ لکھنا بھی نہیں آتا، اردو بھی لکھنی نہیں آتی کہ اردو میں الفاظ کیسے لکھے جا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے نا، وہ علماء کرام کے اوپر تنقید اور علماء کرام کے اوپر اس قسم کا بغض اور عداوت. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ علم جو ہے وہ جاہلوں سے بھی زیادہ بدتر علم ہوتا ہے. یہ اپنا حال ہوا ہوا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام جو ہے وہ معمولی باتوں کے اوپر نہیں کیا کرتے تھے. اس کے اوپر کسی نے کہا کہ بھئی وہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا، وہ تو اللہ کے نبی تھے. تو جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں نا، تو وہ تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام تو چلے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیا، ان کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ کا الزام نہیں لگایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کیوں بولے تھے، ان کو تو نہیں بولنا چاہیے تھا، توکل کرنا چاہیے تھا. لیکن آج کل کے مولوی جو ہیں وہ تو اللہ کے رسول نہیں ہیں، تو وہ جو ہیں وہ اپنے مفادات کی خاطر کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے نا، آج کے مولوی تو اللہ کے نبی نہیں ہیں، تو وہ اپنے مفادات کی خاطر کیوں توکل کیوں نہیں کرتے؟ اب بیان سنا ہوتا تو بات یاد رہتی کچھ، کہ بیان کے اندر تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر تھا، کیا وہ اللہ کے نبی تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اول صحابی تو تھے، لیکن نبی تو نہیں تھے نا اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ کے نبی خالی جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ نعوذ باللہ مفاد پرستی کی خاطر کام کیا تھا کیونکہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے. سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے مفاد پرستی کی خاطر کام کیا تھا کیونکہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے. بات سنی ہوتی تو بات یاد رہتی، یہ باتیں بھی یاد رہتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں نے جو آ کر کے کام کیا ہے، تو اللہ کے نبی جو یہ کام کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ ہم قصے کہانیاں سنانے کے لیے، تاکہ امتوں کے پاس جو ہیں وہ کہانیاں بن جائیں، تاکہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ رات کو لوری دینے کے لیے ہماری کہانیاں سنایا کریں گے، بیڈ ٹائم سٹوریز. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فلانا واقعہ کر دیا، فرحان مجید نے اس واقعے کو نقل کر دیا، اور جو ہے وہ ادھر پھر یہ ہو گیا، ادھر یہ ہو گیا، ادھر یہ ہو گیا. یہ کہانیاں ابراہیم علیہ السلام کی اور دوسرے نبیوں کی، یہ بیڈ ٹائم سٹوریز کے لیے قرآن مجید کے اندر نعوذ باللہ لکھی ہوئی ہیں. کیوں لکھی ہوئی ہیں قرآن مجید کے اندر؟ کیوں موجود ہیں یہ سٹوریز؟ کیا امت کو ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے سٹوریز موجود نہیں ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی علیہ السلام کے اندر بہترین نمونہ ہے. نمونہ کا مطلب کیا؟ وہ کراچی کے سٹریٹ لینگویج والا نمونہ بھی جس کو کہتے ہیں نا نمونے، بڑا نمونہ ہے بھی تو یہ مطلب ہے اس نمونے کا. یا یہ کہ ہمارے لیے ماڈل ہے، ہمارے نمونہ ہے، کہ ہمیں بھی ان سے سیکھنا ہے اور ان کے مطابق ہم نے بھی عمل کرنا ہے، سچویشنز کے حساب سے عمل کرنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے قصے کہانی جو ہے وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ کہانیاں سنانے کے لیے، بلکہ ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. ہمارے پاس بھی اس قسم کی جب سچویشن آئیں گی تو ہم یا تو خود علم حاصل کر کے اور اپنی نیت کو خالص کر کے ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طریقے سے ایکٹ کریں گے اپنی سچویشنز کے اندر، یا اگر ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے اور ہماری نیت جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے ادھر ادھر ہوتی رہتی ہے، تو ہم جو ہے وہ تقوی والوں سے پوچھ کر کے عمل کریں گے، علم والوں سے پوچھ کر کے عمل کریں گے. وہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی جو اگزامپل ہے اس کو ہماری زندگی کی اگزامپل کے اوپر پورٹ کر کے، منطبق کر کے، پھر ہمیں بتائیں گے کہ ہاں آپ بھی اس قسم کا کوئی کام کر سکتے ہیں. تو یہ جو عقل ہماری جو ہے نا، وہ آسمان کے اوپر جو فلائی کر رہی ہے نا، پرواز کر رہی ہے ہماری عقل، جس کے پاس طاقت پرواز ہے نہیں، علم اور نیت کا اخلاص ہمارے پاس ہے نہیں، تقوی ہمارے پاس ہے نہیں، لیکن ہم اپنے خام و خیال کے اندر ہماری عقل جو ہے وہ پرواز کر رہی ہے، امیجنری ورچوئل پرواز. حقیقت پرواز تو وہ کرے گی نا جس کے پاس طاقت پرواز ہو، ہمارے پاس تو طاقت پرواز نہیں ہے. تو یہ جو عقل ہماری ایسے پرواز کر رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہماری عقل جو ہے وہ اس طریقے سے پرواز کرتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہم سب سے بڑے ہیں، کیا ہماری جو ہے وہ علم سب سے زیادہ ہے، یا ہم جس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں کیا واقعی وہ بڑا ہے، یا جو علم والے ہیں وہ جس چیز کو بڑا سمجھتے ہیں وہ بڑا ہے. کیوں ہم اس نہج تک پہنچے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم اس لیول کی عقل پرستی کا شکار ہو چکے ہیں؟ ایک گھر کے اندر رہنے والی عورت، بے شک اس نے چار کتابیں اگر پڑھ بھی لی ہیں، کتنا ایکسپوجر ہے اس کا؟ کسی نے بڑے مزے کا ہمیں لکھا ایک بات اسی طرح کی نا، کہ جی آپ نے جو یہ لکھا نا کہ مرد جو ہیں وہ لاجک والے ہوتے ہیں اور عورت جو ہوتی ہیں نا وہ ایموشنز والی ہوتی ہے. ہم نے کسی نے فارورڈ کیا، ہم نے اچھا لگا اپنے مشائخ کی باتوں کے مطابق لگا، ہم نے آگے فارورڈ کر دیا اس کو. تو اس کے اوپر اعتراض کہ یہ جو مردوں کے آپ نے لکھا نا کہ یہ لاجک مردوں کے اندر ہوتی ہے اور عورتوں کے اندر ایموشنز ہوتی ہے، تو فرمایا کہ ہم نے تو دیکھا کہ مرد جو ہے وہ بھی بہت ایموشنل ہوتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ بھی بہت لاجیکل ہوتی ہیں. تو ہم ان کو کیا بولیں بھائی، آپ نے جو دیکھا وہی سب کچھ ہے. اپنی نظر کے اوپر ایسا اعتماد، دو چار کیسز دیکھ لیے تو اب اس کو جو ہے نا وہ پورے کے پورے رول بنا کر کے پیش کر رہے ہیں. رول بنا کے سمجھ لیا کہ بھائی میں نے دیکھا ہے نا کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی لاجیکل ہوتی ہیں، مرد جو ہیں وہ بھی ایموشنل ہوتے ہیں. دیٹ مینس کہ دس از دا رول، واٹ آئی ہیو سین از دا رول، دا وے آئی ہیو پرسیوڈ دا ورلڈ از دا رول. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بھائی دیٹ مائٹ بی دا ایکسیپشن اینڈ دس از دا ایکسیپشن. ہمارے مشائخ جو ہے وہ بات سمجھاتے ہیں کہ بھائی مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لاجیکل مائنڈ دیا ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایموشنل مائنڈ دیا ہوا ہے. اچھا ہمارے مولوی حضرات خالی یہ نہیں بولتے، یہ تو گورے بھی یہی بات بولتے ہیں. جتنے لوگوں نے جو ہے یہ مطلب زیادہ تر لوگوں نے، اب ہم پھر وہی بات کریں، جتنے لوگ اچھا 100% لوگوں نے کہ بھائی عورت کا مزاج الگ ہے، عورت کے دماغ کی جو ہے وہ ساخت الگ ہے، عورت کی جو ہے وہ پرائیورٹیز الگ ہوتی ہیں، عورت کی فیلنگز الگ ہوتی ہیں، مرد کی فیلنگز الگ ہوتی ہیں. تو بھائی یہ تو جو دنیا دار قسم کے سائیکالوجسٹ ہیں ان کی بھی اتنی ساری باتیں اس کے اوپر موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے مشائخ کی جو کہ دنیا دار خالی نہیں ہے بلکہ جن کے پاس صحیح معنوں میں علم نافع بھی موجود ہے اور جن کی جو ہے وہ ماشاءاللہ تقوی کی بھی ہم مثالیں دیتے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ اصول بتایا. تو اب آپ نے اپنے جو نظروں سے جو چیز دیکھی ہے تو بھائی آپ کے سامنے کچھ ایکسیپشنل کیسز آئے ہیں. اگر آئے ہیں، پہلی بات there are exceptions and exceptions are always there. Exceptions تو ہر چیز کے اندر ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنے مشاہدے کے اوپر، اپنے عقل کے اوپر جو ہے وہ ہر چیز کو رول تو نہیں سمجھ سکتے نا. رول تو اسی بات کو سمجھا جائے گا نا جو کہ علم والے اور عقل والے اور بڑے لوگ جو ہیں جس بات کو رول کہیں اسی کو رول سمجھا جائے گا نا. ہمیں اتنا اعتماد اپنے مشاہدے کے اوپر کہ جو میرا مشاہدہ ہے وہی رول ہے، اور اگر اس کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بائس ہو رہا ہے. تو صحابہ کرام اپنے چھوٹے چھوٹے نقصانات کو سامنے نہیں رکھتے تھے، سچ بولتے تھے. سچ اس طرح ان کے اندر آ گیا تھا، ان کی شخصیت میں سچ اتنا غالب تھا کہ یہ معمولی مصلحتیں ان کا راستہ نہیں روکتی تھیں. اس کے اندر آج کے حساب سے جس لفظ کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ ایمفیسائز کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے معمولی مصلحتیں ان کا راستہ نہیں روکتی تھیں. مدارس کی حفاظت آپ کے نزدیک ہوگی معمولی مصلحت، الحمدللہ ہمارے نزدیک نہیں ہے معمولی مصلحت. وہ جانتے تھے کہ سچ بولنا اللہ کو پسند ہے، لہٰذا وہ سچ بولتے تھے. نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی الٹی بھی سیدھی کر دیتے تھے، یعنی جو غلط بات کرتے تھے نا اللہ تعالیٰ ان کی غلط بات کو بھی جو ہے وہ قبول کر لیا کرتے تھے. الٹی بھی سیدھی کرنے کا یہ مطلب ہے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ نے کوئی بات کی تو میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ بات آپ نے ایسے فرمائی، تو فرمانے لگے کہ ہن میریاں الٹیاں بھی سیدھیاں تھیں ویندیاں نے. پنجابی کا لفظ کا جملہ ہے تو اس کا ترجمہ بھی حضرت نے لکھا ہے کہ یعنی اب میری الٹی بات بھی اللہ سیدھی کر دیتا ہے. تو بندے پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی الٹی بھی سیدھی کر دیتے ہیں. پھر
پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک نصرانی شہزادہ گرفتار ہو کر کے آیا تھا, تو اس نے بہت مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا, تو اس کا تو سر قلم ہی کرنا تھا, اور سب کی تھی کہ بھئی اس کو جلدی قتل کیا جائے, اتنا اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھ لیا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہو, تو اس نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے پانی پینے کو دیا جائے. تو جب پانی کا پیالہ اس کے سامنے آیا تو اس نے جو ہے نا وہ ایک ڈرامہ رچایا اور یہ تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا. تو اسے پوچھا گیا کہ بھائی تم پی کیوں نہیں رہے اور اتنا کانپ کیوں رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ مجھے پانی پینے سے پہلے قتل کر دیا جائے گا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت اس سے وعدہ کر لیا کہ نہیں, میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم جب تک پانی نہیں پیو گے نا اس وقت ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے, یا یہ پانی نہیں پیو گے اس وقت ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے. تو وہ تو بہت ہی زیادہ ترار قسم کا انسان تھا, اس نے وہ پانی کا پیالہ ہی گرا دیا اور پانی سارا کا سارا ابزارب ہو گیا زمین کے اندر. اس نے کہا کہ دیکھیں آپ نے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ جو ہے وہ مجھے اس وقت تک قتل نہیں کریں گے جب تک تم اس پیالے کو نہیں پی لیتے, تو اب تو میں پی نہیں سکتا, یہ تو ختم ہو گیا پانی. تو عمر رضی جو ہے وہ اپنے وعدے کی وجہ سے پھر اس کو بالآخر چھوڑا, لیکن اس نے بھی پھر اسلام قبول کر لیا. آگے پھر ایک اور واقعہ جس نے بیان فرمایا تھا اسی بیان کے اندر, کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کا لشکر سمرقند کی طرف بڑھ رہا تھا, اور سمرقند شہر کے پاس جب پہنچا تو کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں تھی, ان کی کوئی آرمی سامنے نہیں آئی, کسی نے کوئی لڑائی وڑائی, سب جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر بند ہو گئے. تو مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ سمرقند کے اندر داخل ہو گیا اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا اور پورا کا پورا اسلامی نظام وہاں پہ نافذ کر کے رہنا شروع کر دیا. تو وہاں کا ایک بڑا جو ہے وہ بشپ ٹائپ کا کوئی آدمی تھا, یعنی کوئی عیسائی لیڈر تھا ان کا. تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں نا اس کا کوئی حل کرتا ہوں, تم فکر نہ کرو, ایک خط میں لکھتا ہوں, یہ کسی بندے کو اپنے دے کر کے نا مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس بھیجو, جو کہ اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ قاصد خط لے کر کے پہنچا, تو پہلے تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں پہ خلیفہ کون ہے. بھائی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے, 2023 والے نہیں تھے ویسے بھی. اب یہ اس کے اوپر بھی ایک مصیبت, ہر چیز سے مصیبت نا. ذہن ایسا بن گیا ہے کہ اچھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ ایسے کپڑے پہنتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا, آج کے مولوی کیوں نہیں پہنتے؟ ہر چیز میں آج کے مولوی, ہر چیز میں آج کے مولوی, ہر چیز کے اندر آج کے لوگ. وہ کل کسی سے بات ہو رہی تھی کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ ہیں, انجینئر شنجینئر ٹائپ کے بہت سارے ہیں, جو کہ بہت بہت ہی غلاظت جو ہے وہ بکرے ہوتے ہیں, اور ان کو سننے والوں کی تعداد جو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, ان کو لائک کرنے والے بھی اور ان کو جو ہے وہ فالو کرنے والے بھی دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو ساجد نے ان کو سمجھایا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ علماء کرام کو گندا بنانے والی جو محنت ہے نا, گراؤنڈ ورک جو ہے, یہ گراؤنڈ ورک پہلے ہو چکا ہے. اور وہ کیسے ہوا ہے؟ یہ تعلیمی نظام کے ذریعے سے ہوا ہے, اور یہ آپ کے میڈیا سسٹم کے ذریعے سے ہوا ہے. علماء کرام کو دشمن بنانے کا جو گراؤنڈ ورک ہے یہ پہلے ہو چکا ہے, یہ 70 سال سے جاری ہے. یہ علماء کرام نے تعلیمی پالیسی بنا کر کے دی تھی اس آزاد ریاست والے حکومت کو, اس تعلیمی پالیسی کو انہوں نے شیلف کر دیا. 70 سال پرانی بات, آج کی بات نہیں ہے, 15 سال 10 سال 20 سال پرانی بات نہیں ہے, 70 سال پرانی بات ہے کہ اس تعلیمی پالیسی کو جو انہوں نے خود بنوائی تھی. ایکچولی ایک آدھ تو تھے نا اس میں, مخلص بھی تھے اور کچھ اچھے لوگ بھی تھے شروع کے اندر, بعد میں تو کچھ کو اللہ نے اٹھا لیا, کچھ کو انہوں نے ہٹا دیا. تو اس زمانے میں علماء سے کہا گیا تھا کہ جی تعلیمی پالیسی بنائے, آخر کو نئی لا الہ الا اللہ کے اوپر ملک بنائے. انہوں نے بنائی, پورا سال محنت کر کے بنائی, اور جب امپلیمنٹیشن کا وقت آیا اس کو سائڈ پہ کر دیا گیا, اور اپنی نئی تعلیمی پالیسی بنا کر کے جس طرح سے ان کو بنانا تھا عوام کو, وہ تعلیمی پالیسی بنا کر کے اس کو رائج کر دیا. اب اس تعلیمی پالیسی سے نسلیں نکل کر کے جوان ہو رہی ہیں, اور یہ کیا کریں گی یہ نسلیں؟ ان کے نزدیک تو عالم دین جو ہے وہ تو سب سے زیادہ گھٹیا اور سب سے زیادہ جو ہے وہ یعنی جو مصیبت کی اصل وجہ ہے. تو یہ جو ذہن سازی ہو رہی تھی نا, یہ تو آپ کی 60-65 سال سے ہو رہی تھی. اب جو یہ انجینئر جیسے لوگ جو آ گئے ہیں,
انٹرنیٹ کے اوپر اور لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں آ کر کے, وہ صرف اس دشمن کے اوپر میزائل مار رہے ہیں, وہ صرف اس دشمن کے اوپر جو ہے وہ بم پھینک رہے ہیں, فائرنگ کر رہے ہیں. گراؤنڈ ورک پہلے سے ہو چکا ہے, تو اب جس کو آپ دشمن سمجھتے ہیں, جس کو آپ جو ہے وہ سب سے زیادہ گھٹیا یا سب سے زیادہ ارریلیونٹ مخلوق سمجھتے ہیں, تو اب اس کے اوپر اگر کوئی فائرنگ کرے گا, اس کے اوپر کوئی بم پھینکے گا, تو آپ تالیاں نہیں بجائیں گے, آپ خوش نہیں ہوں گے. دشمن ملک کے اوپر جو ہے وہ لوگ فائرنگ کر رہے ہیں. اب یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی, او یہ نوجوان کیوں جو ہے وہ انجینئر کو فالو کر رہے ہیں, یہ نوجوان کیوں جو ہے وہ فلانے کو فالو کر رہے ہیں. نہ سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ نوجوان ان کو کیوں فالو کر رہے ہیں, یہ ہے نہ سمجھ میں آنے والی بات, کیونکہ بالکل بدی ہی بات ہے. مثال کے طور پر جب امریکہ نے جاپان کے اوپر حملہ کیا تھا, یا جاپان نے امریکہ کے اوپر حملہ کیا تھا, جو بھی, سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر, اور جرمنی میں جو سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی, جرمنی جو ہے وہ دشمن تھا اور جو ہے وہ جاپان ان کا دشمن تھا, انہوں نے ایک میڈیا کیمپین چلائی تھی. پہلے وہ میڈیا کیمپین یہ تھی کہ جو جرمن فوجی ہوتا ہے یا جو جرمن مخلوق ہوتی ہے یا جاپانی مخلوق ہوتی ہے نا, یہ جو ہے وہ انتہائی مونسٹرس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, انتہائی مونسٹر, اور جو ہے نا وہ انتہائی برے. اچھا تصویر ایسی بنانی ہے کہ ایک امریکی عورت ہے, بہت ہی دوشیدہ قسم کی جو ہے وہ یہ بناتے ہیں نا اپنے بے لباس قسم کی, تو وہ جاپانی مونسٹر جو ہے نا وہ اس دوشیدہ کو جو ہے وہ کھانے والا ہے بالکل, یا اس کا خون پی رہا ہے, اس کو اپنے بغل کے اندر دبا کر کے جو ہے نا اس کو اغوا کر کے لے کر کے جا رہے. اس قسم کی تصویریں انہوں نے میڈیا کے اوپر شائع کری تھی, اپنے عوام کا یہ ذہن بنا رہے تھے کہ دیکھو یہ جو مخلوق ہے نا, یہ تو اتنی بھیانک مخلوق ہے, یہ تو اتنے برے لوگ ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ہم جائیں گے تو ہم اچھے ہوں گے, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قسم کی مخلوق کو جو ہے وہ دنیا کے اندر چڑھنے کا موقع نہ دیا جائے. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن والا تو ابھی چند سال پرانا واقعہ ہے یہ. تو پہلے کسی کو دشمن بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے, اب باقی سارے لوگ جو ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, خوش ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. اب ہم جو ہیں وہ اس تعلیمی نظام کو کہتے ہیں بھئی یہ تو بہت ضروری ہے, ہمارے دین نے جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کی نفی کو تھوڑی کری ہے, تعلیم جو ہے وہ تو ہماری دین کے اندر سب سے پہلا حکم ہی تعلیم کے اوپر آیا ہے, اقرا اقرا سے جو ہے وہ تعلیم حاصل ہوتی ہے. ایک سے ایک دلائل قرآن اور حدیث کے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں تعلیمی نظام کے حق میں, اور اپنی بچیوں کو تعلیم بھی دلانا, اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلوانا, اور اب یہ تعلیمی نظام, اور ایک سے ایک جو ہے نا وہ بھائی پھر اس کے بعد اب پھر وہ یہ تو تعلیم کے خلاف ہیں یہ تو علم کے خلاف ہیں. تو بہرحال بولتے رہے بھائی, ہم بھی بولتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. تو اب اس تعلیمی نظام جو کہ آپ کے دشمن کا بنائے ہوئے تعلیمی نظام ہے, بھائی اپنا تعلیمی نظام بناؤ نا, یا بنانے کی کوشش شروع کرو, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو, اپنے تعلیمی نظام کے اوپر محنت کرو, اور اس تعلیمی نظام کی برائیوں کو جو ہے وہ فلٹر آؤٹ کر کے اپنی اولاد کو یہ سیکولر ایجوکیشن دو. ہمارا دین سیکولر ایجوکیشن, پہلی بات تو ہمارا دین سیکولر ایجوکیشن کو تسلیم ہی نہیں کرتا. نتھنگ از سیکولر, ایوری تھنگ از ڈیوائن. کوئی بلڈنگ بنانا ہو, مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بلڈنگ بنانا, یہ دین کا کام ہے. کوئی برج بنانا ہو, مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے برج بنانا, یہ دینی کام ہے, یہ سیکولر نالج نہیں ہے. انسان کی جسم کی بیماریوں کو دور کرنا اللہ کی رضا کی خاطر, اور اس کے اندر صرف مسلمان کی جسمانی بیماریوں کو دور کرنا نہیں, ہمارے دین کے اندر کافروں کی جسمانی بیماریوں کو کا علاج کرنا, یہ خالصتاً دینی کام ہے. تو جسمانی امراض کے علاج کا علم حاصل کرنا یہ تو دینی کام ہے بھائی, ہمارے دین کے اندر یہ سیکولر چیز تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. تو اس علم کے تو مسلمان کبھی بھی خلاف نہیں رہے, لیکن اس ذہن سازی کے خلاف بھی آپ نہیں ہونا چاہتے. یہ جس ذہن سازی کے اندر جو ہے وہ آپ کے دینی علوم اور دینی علوم کے رکھوالوں کو اور دینی علوم کے حاصل کرنے والوں کو جو ہے وہ اتنا گھٹیا بنا کر کے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے, فرق سمجھ میں نہیں آتا ہمارے. ہم خود بھی تو اسی کی پیداوار ہیں نا. اصل میں مسئلہ یہ ہے ہم خود بھی تو اسی نظام کی پیداوار ہیں. جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے اور اپنی غلطی کا اقرار نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے یہ فرق سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا. تو اس طریقے سے ہماری ذہن جو ہے نا وہ بن گیا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اے اللہ اس حقیقت کو سمجھا دیجئے. یو نو ہم طوطے کی طرح سے پڑھ لیتے ہیں نا اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعہ. معنی بھی پتہ ہے اس کا. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میرے پاس حق کی سمجھ نہیں ہے, آپ مجھے عطا فرما دیجئے. یہ نہیں کہ میرے پاس پہلے سے سمجھ ہے اب جو ہے وہ میں آپ سے کوئی سرٹیفکیٹ مانگ رہا ہوں اس کے اوپر. تو سچائی کا اثر میں سمرقند والا واقعہ تھا کہ بھائی عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ قاصد پہنچا تو وہ تو بالکل ہی انہوں نے اپنی ساری جو مال و دولت تھی سارا جو ان کا تھا. اچھا پہلے جو ہے وہ بڑے اچھے لباس پہنا کرتے تھے اور انتہائی جو ہے وہ بہترین خوشبوئیں استعمال کیا کرتے تھے خلیفہ بننے سے پہلے, خلیفہ بننے کے بعد نہیں کرتے تھے. تو بہرحال اس کو لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہی خلیفہ ہیں جن کو تم کچھ اور سمجھ رہے ہو. تو انہوں نے خط پڑھا اس کا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی ایسا ایسا ہو گیا. تو انہوں نے جو ہے وہ فوراً جوابی خط لکھا, جرنیل کو لکھا کہ تم نے اس طرح سے ایک شہر پہ قبضہ کیا ہے, فوراً عدالت قائم کرو اور کسی قاضی کو متعین کرو اور یہ مسئلہ قاضی کی عدالت میں پیش کرو, پھر قاضی جو فیصلہ کرے اس پر عمل کرو. چنانچہ وہ یہ فرمان لے کر کے آیا, اس نے مسلمان جرنیل کو دیا. جرنیل نے اسی وقت قافلے میں موجود علماء میں سے ایک بڑے عالم کو بلایا اور ان کو کہا کہ آپ اس شہر کے چیف جسٹس ہیں, آپ کی عدالت ہے, آپ فیصلہ کر سکتے ہیں, یہ مسئلہ ہے. تو قاضی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے شہر پر کس طرح قبضہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہم آگے بڑھ رہے تھے, شہر آ گیا, ہم اس میں اندر داخل ہو گئے, نہ کسی نے روکا نہ کسی نے پوچھا, تو ہم نے انتظام سنبھال لیا شہر کا. تو قاضی نے کہا کہ نہیں, شریعت ایسے نہیں کہتی. شریعت کہتی ہے کہ جب تم کسی شہر میں جاؤ تو پہلے ان پر اسلام پیش کرو, اگر وہ نہ کریں کہ جی ہم مسلمان نہیں بنتے تو دوسری آپشن پیش کرو کہ اچھا انتظام ہم سنبھالیں گے, تم ہمیں ٹیکس دو, جزیہ دو تم ہمیں, اور پھر ہم تمہاری ہر چیز کی حفاظت کریں گے. اگر وہ یہ بھی نہ مانیں تو پھر تیسری سٹیج ہے کہ جی تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. اب چونکہ شریعت کا ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق نہیں کیا گیا, لہذا تمہارا اس شہر پر قبضہ کرنا ناجائز تھا. تو میں فیصلہ دیتا ہوں کہ مسلمان فوج اسی وقت یہاں سے نکل جائے. قاضی کے حکم کے اوپر جرنیل نے حکم دیا کہ پوری فوج شہر سے نکل جائے. جب سارے مسلمان نکل کر چلے گئے تو پھر لوگ علماء کے پاس آئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, یعنی عیسائی اپنے عیسائی علماء کے پاس گئے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ان کے علماء نے پھر کہا کہ ہمیں ان سے اچھے انسان ملیں گی ہی نہیں. تو لوگوں نے پھر خود فیصلہ کیا اور مسلمان جرنیل کو پیغام بھیجا کہ آپ برائے مہربانی آئیے اور ہمیں مسلمان بھی کیجئے اور شہر کا انتظام بھی سنبھال لیجئے. تو سمرقند جو ہے وہ اس طریقے سے فتح ہوا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیان حضرت نے کیا تھا 10 سال پہلے. 10 سال پہلے نا دوسرا مائکرو کوڈ چل رہا تھا. مائکرو کوڈ لیول ہوتا ہے نا آپ کے سیل فون کے اندر, ورژن لیول ہوتا ہے. ابھی ایم ایس ونڈوز کا ورژن لیول 11 ہے, پتہ نہیں آج کل کون سا والا چل رہا ہے. تو مشائخ جو ہے نا وہ جب بیان کرتے ہیں نا تو وہ اپنے دور کے حساب سے بیان کرتے ہیں. تو اس وقت مائکرو کوڈ لیول یہ چل رہا تھا تو حضرت نے والا بیان کیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے بیان کے اندر اور ان کی باتوں کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا کر کے جائے وہ سب تک پہنچا دیا. جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب کو ماشاءاللہ یہ باتیں پتہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے نا یہ بات تو ہو گئی پرانی نالج. ٹھیک ہے, اس وقت کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت مسئلہ جو ہے وہ دوسرا ہے. ٹھیک ہے, مائکرو کوڈ لیول میں ڈفرنس کیوں آتا ہے؟ نئے فیچرز آ رہے ہوتے ہیں تو وہ نئے فیچر جو ہے وہ نیا مائکرو کوڈ لے کر کے آ رہا ہوتا ہے. اور ایک اور چیز کیا ہو رہی ہوتی ہے جب مائکرو کوڈ کو اپ گریڈ کرتے ہیں نا ورژن کو, ایک اور چیز اس ورژن کے اندر یہ ہوتی ہے کہ آج کل جو وائرسز موجود ہیں یہ والا جو نیا ورژن ہے نا اس کے اندر ان وائرسز کے لیے اینٹی وائرس سافٹ ویئر موجود ہے. اگر آپ نے اپنے مائکرو کوڈ ورژن کو سافٹ ویئر ورژن کو اپ گریڈ نہیں کیا تو آپ کا جو فون ہے وہ آج کل کے وائرسز سے محفوظ نہیں رہ سکے گا. صحیح کہہ رہا ہوں بھائی، سیکیورٹی انچارج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، رائٹ؟ اگر آپ نے اپ گریڈ نہیں کیا تو آپ پرانی فیچرز سے تو محظوظ ہوتے رہیں گے، پرانے فیچرز استعمال کرتے رہیں گے، وائرسز سے آپ نہیں بچ سکتے کیونکہ اب نئے وائرس آ چکے ہیں، تو اس وجہ سے نئے ورژن کی بھی جو ہے وہ چیزیں پھر بار بار میں بات روک کر کے جو ہے وہ بیان کرنی پڑ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سمرقند شہر جو ہے نا وہ اس طرح سے فتح بے شک ہو گیا تھا، لیکن آج کل کے حالات جو ہے وہ مختلف ہیں. آج کل کے حالات کے اندر ہمیں آج کل کے علماء کرام سے، یعنی جو قاضی صاحب جنہوں نے اس وقت فیصلہ دیا تھا نا، جس فیصلے کو اس وقت کے جرنیل نے مانا تھا، آج وہ جرنیل لا کر کے دکھائے نا جو کہ قاضی صاحب کا فیصلہ مانے. ہے کوئی جرنیل ایسا جو قاضی صاحب کا فیصلہ مانے؟ ہمیں تو اتنا نہیں پتا، قاضی تو ہے ہی نہیں آج. قاضی ہے کہیں بھائی؟ وہ بھوپال کے اندر ایک ہوتا ہے قاضی و شہر، ان کی بھی کوئی نہیں مانتا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی مانتے ہیں، ان کی بھی اصل میں کوئی مانتا وانتا نہیں ہے. اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی قاضی کہیں نظر ہی نہیں آتا. تو بھائی جرنیل کی ماننا تو بات کی بات، پہلے قاضی تو لے کر کے آؤ. قاضی نہیں ہمارے پاس، تو مفتی حضرات قاضی کوئی تھوڑی ہوتے ہیں. مفتی تو ایک الگ عہدہ ہے، قاضی ایک الگ عہدہ ہے. تو ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں کہ جس زمانے میں قاضی ہے ہی نہیں. اس زمانے میں قاضی تھا. دوسری بات یہ کہ اس زمانے میں جرنیل بھی ایسے تھے جو کہ قاضی کی مانتے تھے. ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں کہ اگر قاضی کوئی بنا بھی دے نا، جرنیل نے اس کی بھی نہیں ماننی ہے، نہیں ماننی ہے جرنیل نے. تو بھائی یہ نئے حالات ہیں، یہ نئے تقاضے ہیں، یہ نئی سچویشن ہے. ہم کتاب کے اندر سمرقند کا واقعہ پڑھ کر کے اس کو 2023 کے واقعے کے اوپر منطبق نہیں کر سکتے ہیں. قاضی پہلے لانا پڑے گا، جرنیل پہلے لانے پڑیں گے. ایسے عوام تیار نہیں ہے، جرنیل تو بہت دور کی بات. وہ پچھلے دنوں ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی، ہاں بھائی یہ مولوی صاحب جو ہے نا، مولانا لوگ جو ہیں، ان کے مدرسوں میں اتنے ہزاروں جو ہیں وہ طلباء پڑھتے ہیں، یہ جو ہے وہ ملک سے جو ہے وہ سودی نظام کا خاتمہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ سڑکوں پہ نکل کر کے جو ہے وہ یہ کیوں نہیں کر دیتے اور وہ کیوں نہیں کر دیتے؟ اس وقت جو عوام کے حالات ہیں نا، پہلی بات تو یہ مدرسے کے بچے جو ہیں نا، انہوں نے تو یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے کچھ کرنے کے. یہ چند کتابیں جو آپ کے خیال میں جو صرف نحو کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، یا اس سے ان کو کچھ نہیں آتا. یہ زیادہ سے زیادہ ان کو اتنا علم حاصل ہو رہا ہے کہ بس یہ اس علم کو پڑھ کر کے آگے کسی کو پڑھا دیں، بس اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. ٹوٹل پاپولیشن تو دیکھیں اپنی، کتنی ہے آپ کی ٹوٹل پاپولیشن، اور اس کے مقابلے میں یہ جو مدارس کے طلباء یا علماء کو بھی اگر آپ سارے کے سارے برابر میں شامل کر لیں، یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. پوری کی پوری عوام آپ کی دین اسلام، شریعت اور سنت والا دین اسلام اس کے خلاف ہے. گیارہویں شریف والا دین اسلام نہیں، چراغا والا دین اسلام نہیں، اس کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے. مٹھائیاں بانٹنے والا دین اسلام نہیں، اس کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے. اس میں تو مٹھائی کھانے کو ملتی ہے اور مزے آتے ہیں. چراغا کریں گے اور تہوار کریں گے اور نفلی عبادتیں کریں گے اور یہ سب کریں گے، وہ تو سب چلتا ہے، وہ تو سب اس کے لیے تیار ہیں. اللہ کے حکموں کے مطابق کسی چیز کو چھوڑنا پڑ جائے. ٹی وی کو بند کروا کے دکھایا نا ابھی، چیف آف دی آرمی اسٹاف، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، ایک تھے ضیاء الحق، جس کو کہتے ہیں آج کے دور کی جو فرعونیت تھی نا وہ ان کے پاس تھی بظاہر. ٹی وی کو بند نہیں کرا سکے، حالانکہ ان کو 100% یہ بات پتا تھی اور ماننے والوں میں سے تھے کہ یہ حرام کاری ہو رہی ہے اس ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، نہیں بند کروا سکے. آپ کی ایئر لائنس کے اندر شراب ملتی تھی جیسے کہ دوسرے ایئر لائنس کے اندر شراب ملتی ہے. آپ کی ایئر لائنس کے اندر، جمہوریہ اسلامیہ کی ایئر لائنس کے اندر شراب ملتی تھی. بہت بہت ترلے کرنے پڑے، بہت مشکل سے جا کر کے لوگ تیار ہوئے کہ ہاں یہاں پہ شراب ملنا جو ہے وہ بند ہو جائے. 1979 کی بات ہے یہ، 47 کے کتنے سالوں کے بعد کی بات ہے یہ، 1979 کی. شراب ملتی تھی آپ کے ایئر لائنس کے اندر، اور قادیانیوں کو کافر جو ہے وہ 74 کے اندر قرار دے دیا گیا تھا، لیکن عمل شمل کوئی نہیں ہوا تھا.
ان کی بہت زیادہ محنتوں کے بعد کچھ جو ہے وہ عمل کرنا شروع ہوا تھا اس کے اوپر, جو 1974 کے اندر آپ کی اسمبلی کے اندر وہ بل پاس ہو چکا تھا, عمل کوئی نہیں ہو رہا تھا اس کے اوپر. ہمیں حقیقتیں پتہ ہیں, تو آج جو ہے وہ مولوی جو ہے وہ سود کے لیے دھرنا کیوں نہیں دیتے؟ وفاق شریعت عدالت جو ہے وہ کس کی, وہ مولویوں کے سپورٹ کے ساتھ ایک وفاق شریعت عدالت ہے, وہ ہر تھوڑے دن کے بعد ایک فیصلہ دے دیتی ہے, عمل کون کرے گا؟ عوام تو آپ کی کرنی نہیں چاہتی اس کے اوپر. سود چھوڑ کر کے زندگی گزار لیں گے؟ ٹی وی کے بغیر زندگی گزار لیں گے؟ بتائیں نا ذرا, ٹی وی کے بغیر زندگی گزار لیں گے؟ چند مولوی بیٹھے ہیں, ہاں ہم گزار لیں گے. آپ کی کون بات کر رہے ہیں؟ عوام کی بات کر رہے ہیں. تو علماء کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے دین کی حفاظت کے بعد کہ جو حالات چل رہے ہیں عوام کے اندر, جتنی ڈیمانڈ چل رہی ہے, جتنی سپلائی کرنی ہے, اس کے حساب سے ہی وہ سپلائی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اپنے دور کے زمانے, اپنے زمانے کے حساب سے کام کرنا ہے. 1400 سال پرانے زمانے کے حساب سے وہ کام نہیں کر سکتے, وہ تو اس کی حفاظت کر رہے ہیں, ان علوم کی, ان حقیقتوں کی, اس علم کی حفاظت کر رہے ہیں. شاید جو ہے وہ عوام, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے, جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں, یہ جو ہے وہ دین کو ماننے والے بن جائیں, مانگنے والے بن جائیں, تب ہمارے پاس ہوگا تو ہم ان کو پرووائڈ کریں گے نا. اگر ہوگا ہی نہیں ہمارے پاس دین کا علم, تو کل کو جب یہ ہمارے پاس آئیں گے مسئلے پوچھنے کے لیے اور کہیں گے ہاں اب آپ بتا دیں, ہم نے توبہ کری, ہم باز آ گئے, ہم نے جو ہے وہ اب نہیں کرنی, اب ہم نے خلاف ورزی, تو ہمارے پاس دین کا علم موجود ہوگا تو ہم ان کو دیں گے نا. اگر ہوگا ہی نہیں ہمارے پاس موجود تو ہم ان کو کہاں سے دیں گے؟ وہی کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے. تو علماء صرف اور صرف یہ والا کام کر رہے ہیں. اگر کوئی بیوقوف یہ سمجھ رہا ہے کہ علماء کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے, اس سے بڑا بیوقوف اور اندھا کوئی نہیں ہے. نہیں آئی ہے علماء کے ہاتھ میں حکومت, بھائی کیا سمجھ کر کے بیٹھے ہوئے ہو تم؟ تو آگے کہتے ہیں کہ جی سچائی کی برکت, انسان جب سچ کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں ڈال دیتے ہیں. صحابہ کرام کی یہ خوبی تھی کہ وہ سچ بولتے تھے, سچائی کا معاملہ کرتے تھے, اس سلسلے میں بہت محتاط تھے. حتیٰ کہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو آدمیوں کا قضیہ پیش آیا, ایک نے زمین بیچی, دوسرے نے زمین خریدی, خریدنے والے نے حل چلایا. اب یہ والا واقعہ جو ہے نا, یہ ہے ہماری ذاتی زندگی سے متعلق واقعہ, ٹھیک ہے. باقی جو تھے نا وہ آفاقی معاملات, ملکی معاملات والے واقعات تھے. اب ذاتی زندگی والا واقعہ ہے جو کہ ہمارے اوپر اپلائی ہوتا ہے اور جس کو کہ ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں جھوٹ بولنا چھوڑ کر کے. تو فرماتے ہیں کہ ایک نے زمین بیچی, دوسرے نے زمین خریدی, خریدنے والے نے حل چلائے, اس کے اندر خزانہ نکل آیا. اب وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ میں نے تو زمین خریدی ہے, خزانہ تو اس سے کتنا زیادہ قیمتی ہے, یہ تو میرا حق نہیں ہے. تو وہ بیچنے والے کے پاس گیا, جو مالک تھا پہلا پرانا والا مالک تھا, اور کہا کہ جی میں نے تو آپ سے زمین خریدی تھی, تو اب اس کے اندر خزانہ نکل آیا ہے, تو یہ خزانہ تو آپ کا ہوگا, میں نے اس کی پیمنٹ تو نہیں کری تھی. تو وہ بھی جو ہے وہ جب ہم مسلمان تھے والا زمانہ تھا, تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو آپ کو زمین بیچ دی, اب اس کے اندر میں آپ سے کوئی الگ الگ پتھر, مٹی, کنکر, ان کے پیسے الگ الگ کوئی تھوڑی لے رہا ہوں, میں نے تو پوری زمین کے پیسے لے لیے, اب اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا ہے, تو یہ خزانہ آپ کا بنتا ہے. اس نے کہا نہیں جی مجھے خزانے نہیں چاہیے, خزانہ آپ کا ہے, میں جو ہوں وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا چاہتا, میں نے کسی دوسرے کے پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیا. وہ کہہ رہے نہیں میں تو نہیں لوں گا, یہ تو آپ کا ہے. وہ کہہ رہے نہیں یہ تو آپ کا ہے. ہم کہتے ہیں نا پہلے وہ لکھنؤ میں پہلے آپ پہلے آپ, وہ واقعی پہلے آپ کرنے والے لوگ. تو بہرحال جب یہ اس طرح سے ہوا تو پھر قاضی صاحب کے پاس مقدمہ پیش ہوا. قاضی صاحب بھی اسی زمانے کے تھے اور اللہ کے ولی تھے, تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو بھی سنا, انہوں نے اس کو بھی سنا, اور اس کے بعد جو ہے وہ بات سمجھ میں آ رہی کیا کریں بھائی, لینے کے لیے کوئی دونوں میں تیار نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے اپنے گھر کے احوال سناؤ, تمہارے گھر میں کتنے بچے ہیں, تمہاری بیوی کیا کرتی ہے, یہ ہے وہ ہے وغیرہ. تو جب یہ ساری تفصیلات پوچھی تو پتا چلا کہ اچھا ایک کے گھر کے اندر جو ہے وہ بیٹا جوان ہے, دوسرے کے گھر کے اندر جو ہے وہ بیٹی جوان ہے. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی
میرا مشورہ ہے کہ آپ ان دونوں کی شادی کر دیں اور یہ جو خزانہ ملا ہے نا یہ ان دونوں کو ہدیہ کر دیں. دونوں راضی ہو گئے اور ماشاءاللہ وہ خزانہ جو ہے پھر ان کی اولادوں کو مل گیا. تو یہ طبیعت کی سچائی ہوتی ہے, یہ سچائی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت بھی نقل فرمائی کہ تین آدمی جا رہے تھے, بارش ہوئی تو غار کے اندر چلے گئے, اوپر سے چٹان آ گئی تو یہ غار جو ہے وہ بند ہو گیا. اب ایسا بند ہوا کہ چٹان جو ہے وہ ہلائے نہیں ہلے, اتنی بھاری چٹان تھی. انہوں نے بہت کوشش کری, چٹان ہل کر کے نہیں دے رہی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں, اب تو ہم یہاں سے زندہ نکل ہی نہیں سکتے, موت ان کو نظر آنے لگی. تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم تینوں جو ہے نا وہ اپنی کوئی نیکی ایسی سوچتے ہیں اور اس نیکی کو اللہ تعالی کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں. تو پھر اس کے اوپر یہ تیار ہو گئے. تو ان میں سے ایک نے اپنی یہ نیکی پیش کری کہ ایک کام کرنے والا میرے پاس تھا, مزدوری لیے بغیر وہ چلا گیا, تو میں نے اس پیسے کی بکریاں لے لیں. جب وہ مزدور واپس آئے تو وہ بکریاں بہت بڑھ چکی تھیں. جب مزدور نے اپنی مزدوری مانگی تو میں نے وہ شروع والی چند بکریاں اس کو نہیں دیں, بلکہ جتنی بکریاں جو ہیں وہ اس کے مال سے آگے پیدا ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری میں نے اس کو دے دی. تو اے اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو مجھے نجات عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے چٹان ہٹا دی اور اسی طرح باقی دونوں بھی اپنی اس طرح کی نیکیاں پیش کری تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہر نیکی کے پیش کرنے کے بعد چٹان کو ہٹایا ہٹایا حتیٰ کہ بالکل وہ چٹان وہاں سے ہٹ گئی. چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے بھی تھے کہ اس جگہ سچ بولنے میں بہت خطرہ ہے, پھر بھی بے دھڑک سچ بولتے تھے, تکلیف آنے کی پرواہ نہیں کرتے تھے, مفاد کو سامنے نہیں رکھتے تھے, یعنی اپنے ذاتی نکے سے مفاد کو سامنے نہیں رکھتے تھے. عوام کا مفاد, قوم کا مفاد, دین کا مفاد, یہ نکے مفاد نہیں ہوتے, یہ بہت بڑے مفاد ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے اپنی جان کی حفاظت, اس کے اندر بھی جائز ہوتی ہیں چیزیں, جان کی حفاظت. حجاج بن یوسف کوئی آئے نا سامنے تو اس کے بعد اس کے سامنے حفاظت, یا اس طرح کے کسی اور بندے کے سامنے جو پتا ہو کیا اس نے نہیں چھوڑنا مجھے, یا اپنی بیوی کی بہن کی عزت کی حفاظت جیسے ابراہیم علیہ السلام نے معاملہ کیا تھا. تو فرماتے ہیں کہ تکلیف آنے کی وہ پرواہ نہیں کرتے تھے, مفاد کو سامنے نہیں رکھتے تھے. آج تو مفاد پرستی کا دور ہے, ہمارے اندر جو یہ مفاد پرستی کا مرض ہے اس نے ہمیں جھوٹ بولنے پر آمادہ کر دیا ہے. مفاد اور مصلحت کی خاطر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. صحابہ کرام اس معاملے میں بہت سچے تھے, ان کی طبیعتیں شفاف تھیں. ان واقعات کو ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں اپنے گھروں کے اندر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. ہر چیز کو ہم ملکی سیاست کے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. چنانچہ حدیث مبارکہ میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر سچ کے معاملے میں بہت بڑی آزمائش آئی. یہ ایک بہت لمبا واقعہ پھر تفاسیر کی کتابوں میں, حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر بہت لمبا واقعہ, یہاں پر بھی حضرت نے پورا واقعہ جو نقل کیا ہے, لیکن اس کا پورا جسٹ کیا ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اپنے ایک دفعہ ان سے غلطی ہو گئی تھی, حالانکہ وہ بہت بڑے صحابی تھے, مخلص صحابی تھے, بیعت عقبہ کے اندر وہ موجود تھے, شامل تھے اس کے اندر. لیکن جب غزوہ تبوک کا واقعہ آیا, موقع آیا, اچھا اس کے اوپر بھی حضرت نے یہ بھی لکھا, یہ بھی ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر سچ کے معاملے میں بہت بڑی آزمائش آئی. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جانے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ عام حالات میں کسی ایک سمت جانا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات دوسری سمت کے پوچھا کرتے تھے, ہاں بھائی اس طرف کے حالات بتاؤ, کیا حالات ہیں اس طرف, سننے والوں کو ایسا لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھبے جانے لگے ہیں, سجے اور کھبے, ٹھیک ہے, جانا سجے ہوتا تھا, حالات کھبے کے پوچھتے تھے, یعنی دائیں جانا جو بھی ہے دائیں بائیں میں سے, تو دائیں جانا ہوتا تھا, حالات بائیں کے پوچھتے تھے کہ سننے والوں کو لگے کہ ہم جو ہے وہ آرمی لے کر کے بائیں طرف سے نکلنے والے ہیں, حالانکہ نکلنا تھا دائیں طرف سے. الحرب خدعا, حدیث مبارکہ ہے کہ جنگ دھوکا ہے, دشمن کو دھوکا دینا تاکہ مسلمانوں کی جو آرمی ہے وہ دشمن کے شر سے محفوظ رہ سکے. تو حکمت یہ تھی کہ دشمن کو پتا نہ چلے کہ کہاں جا رہے ہیں, ورنہ اگر راز نکل گیا تو دشمن اپنا دفاع کر لے گا.
تو نبی علیہ السلام کو دائیں جانا ہوتا تھا تو بائیں طرف کے حالات پوچھا کرتے تھے، مگر عین موقع پر دائیں چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام اس طرح سے کیا کرتے تھے دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، اسی طریقے سے نبی کے جو وارث ہوتے ہیں العلماء ورثت الانبیاء، وہ بھی دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن وہ وارث ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ایرا غیرا نتھو غیرا وارث نبی نہیں ہوتا، ہم جیسا، ہم نے اپنے آپ کو ایکزالٹ کر لیا ہے کہ ہم بھی نبی کے وارث ہیں۔ بھائی آپ نبی کی امتی ہیں، جب تک آپ کے پاس اس درجے کا علم نہیں ہوگا، جب تک آپ کے پاس اس درجے کا تقویٰ نہیں ہوگا اور دیگر علماء کا اعتماد سپورٹ نہیں ہوگا، آپ نبی علیہ السلام کے وارث نہیں ہیں۔ اس بات کو مان لیجئے، نہیں مانیں گے تو کسی کا نقصان نہیں سوائے آپ کے، آپ نبی کے وارث نہیں ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور بار بار کہہ رہے ہیں جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیسے ہے؟ آپ کسی کا سینہ کھول کر کے نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے اندر تقویٰ ہے کہ نہیں ہے، آپ کو متقیوں کا اعتماد دیکھنا پڑے گا اس کے اوپر کہ وہ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو غزوہ تبوک کے اندر پھر یہ بالآخر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں نکل سکے، آج کل کرتے کرتے بالآخر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے واپس آنے کا موقع ہو گیا۔ لیکن اس وقت جو جھوٹے لوگ تھے، منافقین تھے، انہوں نے اپنا کوئی نہ کوئی عذر پیش کر کے اپنے آپ کو بچا لیا کہ ہاں بھائی ہمیں ہماری بڑی ذلت ہو جائے گی اگر ہم نے سچ بول دیا۔ تو انہوں نے کسی نے کوئی بہانہ کیا۔ لیکن تین ایسے مخلص صحابہ تھے جن میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ موجود تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ عذر پیش نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سچ سچ بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے اور کوئی وجہ نہیں تھی، بس سستی جو ہے نا وہ رکاوٹ آ گئی۔ اب اس کی وجہ سے ان کے اوپر کتنی بڑی مصیبت آئی کہ 50 دن تک جو ہے وہ پورے کے پورے کمیونٹی نے ان کا بائیکاٹ کیا، حتیٰ کہ ان کی بیوی کو بھی منع کر دیا گیا کہ تم ان کے پاس نہیں جا سکتی۔ آخری 10 دن میں بیوی بھی گھر چھوڑ کر کے چلی گئی، قریبی رشتہ دار، پرانے دوست احباب سب نے ایک دم ان سے جو ہے وہ بات چیت کرنی بالکل بند کر دی۔ اور ان کے لیے قرآن مجید کے اندر جو حالات آتے ہیں کہ زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی باوجود اپنے وسعت کے، اتنا برا ان کا معاملہ ہو گیا۔ پھر بالآخر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو جو ہے وہ پھر مبارکبادیں دی گئیں اور یہ اس پورے کے پورے معاملے میں سے سرخرو ہو کر کے نکلے۔ تو سچ بولنے کے اوپر بے شک شروع میں تکالیف آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں بھی آتی، لیکن عمومی طور پر آتی ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ بالآخر جو ہے وہ انسان کو اس میں سے نکال لیتے ہیں اور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ وقت مکمل ہو گیا تو اس وجہ سے تھوڑا بہت جو ہے بیان باقی رہ گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو پڑھ کے مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ آپ کے در سے مانگنا کیسے آتا؟ اے اللہ، آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ پروردگار کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، ہمیں شاکرین بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ، اپنے بزرگوں کی، اے اللہ، اس محنتوں کو، اے اللہ، ہماری طرف سے بہترین اجر کے بدلے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو غلطی کوتاہی ہو چکی، اے اللہ، اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔